صفحہ نمبر 222، قدرت الاشاف تو ضرور اس قابل ہیں کہ ہم اس سے محبت کریں۔ محبت کا لفظ میں نے خوب سوچ سمجھ کے استعمال کیا ہے، اس لیے کہ قدرت اللہ شہاب نے اپنے افسانے کرداروں کو ہم پر مسلط کر کے ہمیں متاثر نہیں کرتا، بلکہ افسانوں کے کرداروں سے زیادہ اس کا طرح ادا اور خوش نگار کی شخصیت کو ہم پر سوار کر دیتا ہے۔ یہ ہے کچھ عجیب سا پہلو شہاب کی بے پناہ فنکاری کا، اور اس مخصوص میں ہمیں دور دور موجودہ میں اپنی صف میں صرف وہ تنہا ہی نظر آتا ہے۔ شہاب اپنی ادبی تخلیق میں نہ تو ہمارے ایک بزرگ و رہنما پیغمبر کی صورت میں جلبہ فروز ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر سوائے زانوائے ادب طے کرنے کے لیے ہمارا فرض ہی نہ ہو، اور نہ ایسا بانکا سپاہی جو اتنا ترار ہو کہ اس سے ہر وقت یہ خطرہ محسوس ہوتا ہو کہ نامعلوم کس اس کی تلوار ہمیں زخمی کر دے، اور نہ ہی ہاتھ میں پوائنٹر لیے بلیک بورڈ کی طرف اشارہ کر کے لیکچر دیتا ہوتا ہے۔ ان افسانوں کا شہاب تو ایک یار کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور رخصت ہوتے وقت ایک صورت، ایک نئی ہمانگری، ایک مزید خلوص چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کے افسانے پڑھتے وقت ہم خود کو محسوس نہیں کرتے، بلکہ ان کے بیان کا طرح سحر طاری کر دیتا ہے کہ ہم کو ذہنی طور پر ہی نہیں سری مادی طور پر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شہاب ہمارے باہیں ڈالے ہمیں اپنی دنیا میں لیے پھر رہا ہے، پھر وہی دنیا جہاں تلاش ہے، جہاں بے بس و مجبور روح کہہ رہی ہے کہ کیا مجھے سچی محبت کبھی نہ مل سکے گی، جہاں سب کا مارک بنگال کی گنگناتی ہوئی وادیوں میں کھیتیاں اگاتا ہے، اور جہاں رینا بوس مالک کے سامنے بال کھا کھا کر ناشتی، اور اہل حوث کی حوث صرف اس سے ہے کہ اس کو بھوک کی موت کے چنگل سے حوث کے سیاہ دامن میں پناہ مل سکے۔ یہ دنیا ہمیں جل ترنگ غروب قریب کھانا، ایک رات کی بات، ماما اور دو رنگا کے محوروں پر گھومتی سینما کی اسکرین کی طرح ہمارے سامنے، ان افسانوں میں ہمیں ایک زبردست طنز ملتا ہے جس کے تیکھے پن کی نشریت سے نہ صرف شبہات کو رومانیت ہی سے نکال داتی ہے، بلکہ یاسیت کے گروندوں کو بھی پاش پاش کر دیتی ہے۔ شہاب کے یہاں نمایاں شخص ہے، لیکن وہ انفرادی نہیں جو عام انفرادیت پسند ادبا کے یہاں پائی جاتی ہے، وہ گھٹن اور تلخی اور ابہام نگاروں کا طرح امتیاز ہے، شہاب کے یہاں بالکل نہیں ہے، اور سماجی اساس سے ہٹ کر چلنے کی روش کا کہیں اور ہے۔ شہاب کے افسانے سماج کے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہ کر اپنے مسائل کو ان کے مسائل کے ساتھ لکھے گئے ہیں، ان میں چلتا پھرتا اصلی انسان ہی ملتا ہے، ان کے کردار خوابوں کی مخلوق نہیں بلکہ وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ طبقہ جو داخلی طور پر خوش نہیں ہے، جس کے سفید لفاظ کے نیچے بھی زخموں سے ڈھکا ہوا ہے، جہاں کوڑ کے بڑے گھنونے داغ ہماری آنکھوں کو بند کر لینے پر مجبور کرتے ہیں، جہاں کوٹوں بھوکے پیٹ پناہ لیے ہوئے ہیں، جہاں دور نگاہی کی روحانی اور جسمانی برس کے دھبے داخلی اور خارجی شامہ و باسرہ پر کاری ضرب کرتے ہیں، جہاں اپنی محبوباؤں کے جسم دوسروں کے بستر کی زینت بنتے افسانے کے ہیرو اپنی راتیں کلرک دفتر کے کلرکوں چپراسیوں کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ گزارتے ہیں، عورت روپوں کی بھری تھیلی، چھوکری کا بھرا ہوا جسم، یہ ہے وہ دنیا جہاں قدرت اللہ شہاب ہمیں لے جاتا ہے، جہاں پہنچ کر ہم تقاضائے فطری کے تحت آنکھیں بند کر لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو کبھی بے ساختہ نتھنوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، وہ کہیں ہمارے باسرہ کو خیرہ کرتا ہے اور کہیں ہمارے شامہ کو زیر و زبر کرتا ہے، ہمیں لیے چلا جاتا ہے، اور ہم بیزاری اور اختلاج کی حالت میں اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جسے دیکھ کر ہماری رگ رگ میں کراہت، نفرت اور بیزاری کا شدید احساس ابھرتا ہے، یہ وہ دنیا ہے جہاں کی شرح میں سور کے گوشت سے لے کر چیل کے انڈے تک ہر چیز حلال ہے۔ قدرت اللہ شہاب ہمیں رنگ محل در رنگ محل، شیش محل در شیش محل کے لیے نہیں پھرتا، اس کی دنیا میں غریب کھانا بھی ہے، جہاں تھالیوں میں لوگ کتوں کی طرح سپرٹ سپرٹ کھاتے ہیں، اور غریب کھانے میں ہمیں مینڈک کی طرح رینگتی ہوئی بوڑھی عورتیں، ریشہ بر اندام بوڑھے، پھولے ہوئے بیٹ، گڑگڑاتے ہوئے بچے، بگھیاتے ہوئے ہڈیوں کے ڈھانچے، اور وہ نخیز لڑکیاں جن کو پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے جنسی بھوک مٹانا پڑتی ہے ملتی ہیں۔ غریب کھانا وہ جگہ ہے جہاں بڑے بڑے میاں سے لے کر سکا اور مہتر تک ہر نوجوان لڑکی پر اپنا حق سمجھتے ہیں، اور جب وہ الردشدہ اپنی دنیا سے بھاگ کر شہاب کی دنیا والے غریب خانے میں پناہ لینا چاہتی ہے، تو سارے کی ہر دری کے دوسرے سرے پر ایک ننگا سا وحشی حیوان کھڑا ہوتا ہے۔ اس دنیا کی کامنی کوشل جب اپنے ٹھاکر کے پنجے سے نکل کر بھاگتی ہے اور یہاں آ کر پناہ لینا چاہتی ہے، تو بقول شہاب کہ وہ کسی چیز سے ٹکراتی ہے اور منہ کے بال گر پڑتی ہے، اور شہاب نہایت خلوص کے ساتھ شروع سے آخر تک گلے میں بازو حائل کیے، کہیں انگلی کے اور کہیں ابروہی کے اشارے سے اور کہیں کہیں نہایت آہستہ سے کانا پوسی کر کے ہر چیز دکھاتا جاتا ہے اور نہایت سلامت روی کی اہل سب کچھ بتاتا چلا جاتا ہے۔ آؤ یہ دیکھو، یہ میری دنیا ہے، کوڑوں کے انبار والی دنیا، سماجی بھوکوں، سیاسی بھوکوں، اقتصادی بھوکوں والی دنیا، جنسی بھوکوں اور شکمی بھوکوں والی دنیا۔ نہایت معمولی سی بات کی طرح بغیر مسکرائے، غضب کی ڈٹھائی سے، بغیر پریشانی پر ایک ادنی سی بھی چین لائے ہوئے، بلا کی سسٹم ظریفی کے ساتھ، ناظر کے ساتھ حلق پر، ٹین کی تہ پر تہ چڑھاتا بڑے انداز میں چلا جاتا ہے۔ میں نے جب شہاب کے یہ افسانے پڑھے تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ یہ افسانہ نگار زبردست لاشعوری جرت اور خدا داد بے باکی کا حامل ہے، اور اپنی انگلیوں میں داودی موجزہ لے کر آیا ہے، جو لوہے کو موم کی طرح گوندر کر اپنی مرضی کے مطابق زنجیر تشکیل دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے لیے جو موضوع انتخاب کیا ہے اس میں حسن و شنائی کی بجائے کوہر کے بادل مک داغ ہیں، روحانی جزام اور جسمانی جزام کی بہتی ہوئی پیپ جس پر مکھیوں کے چھتے بن بناتے ہیں، افلاس کی سیاہیوں کے بادل منڈلاتے ہیں اور گناہوں کی تاریکیوں کی اندھیری پڑیاں ہوئی ہیں۔ یہ بہت ہی نازک مقام ہے، جب ایک افسانہ نگار ان چیزوں کو اپنے یہاں جگہ دیتا ہے، اسے بہت چوک و چوبند ہو کر اپنی صلاحیتوں کو بھرپور کام میں لا کر افسانہ لکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ موضوع کی غیر شرعیت اور بے رنگی جو کرداروں اور ماحول کی کراہتوں کی صورت میں قاری کے سامنے آ کر سرے سے انہیں پڑھنے سے ہی روکتی ہے۔ چے جائکا کے ساتھ مطالعہ کرے، اور میں نے بھی شہاب کے افسانے ہرگز نہ پڑھتا اگر ان میں بے پناہ خلوص اور اسٹائل غضب کی جان نہ ہوتی۔ اس تحریک دنیا کو شہاب کے جاندار سٹائل نے اس پرخلوص زور پر بیان دیا ہے، اس قدر اور گوارا بنا دیا ہے کہ بے اختیار شہاب سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ کشمیر کی فردوسی وادیوں اور پنجاب کے میدانوں کے متعلق سبھی افسانہ لکھتے ہیں، اور جنسی جذبات کو ابھار کر اپنی کہانیوں میں لذت پیدا کر لینا تو ایک اور سہل نسخہ ہے، لیکن ایسی کریا دنیا پیش کر کے اور ہمیں اس دنیا میں دوش بدوش اپنے ساتھ ایسے چلانا، ہالی ووڈ اور بمبئی کے اسٹوڈیو میں گھوم رہے ہیں یا سویٹزرلینڈ اور کشمیر کی وادیوں کا چکر لگا رہے ہیں، آج کل کے نگاروں میں صرف قدرت اللہ شہاب کی انگلیوں کا معجزہ ہے۔ میں کسی قسم کے تعصب کی بنا پر نہیں کہہ رہا، آپ ہی بتائیے کہ کرشن چندر سے کشمیر کی رنگین وادیاں چھین لی جائیں اور ندیم سے پنجاب کے گنگناتے روشن لے لیے جائیں، شفیق الرحمان سے درہ دون اور شملہ کے ہرے بھرے کھیت نشیب و فراز نکال لیے جائیں، عصمت مفتی کے یہاں اعصابی تشنج نہ ہو، تو کیا آپ ان کے افسانوں کو پڑھیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب پوچھنا میری جرات سٹندانہ ہے، اور جس کا جواب بھی کوئی کچھ دل گردے والا انسان ہی دے سکتا ہے۔ خوبصورت جذباتی موضوعات پر افسانہ لکھ کر مقبول ہونا تو بہت ہی آسان ہے، لیکن گھناؤنے موضوعات کو کرید کرید کر ہر دل عزیز بنانا صرف شہاب ہی کے زور قلم کا حصہ ہے، اور یہ قلم اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ افسانہ نگار کی شخصیت میں وہی بنکپن اور ویسا ہی ہمدردی اور خلوص نہ ہو جو شہاب کے اندر ہے۔ اب کچھ یافدہ کے متعلق، شہاب کا یہ افسانہ نہ صرف اس کے پچھلے تمام افسانوں میں بڑھ چڑھ کر ہے، بلکہ اس کا شمار اردو زبان کے بہترین افسانوں میں کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح قحط بنگال کے افسانوں میں کرشن چاند انداتا سب سے زیادہ بھرپور اور مؤثر افسانہ ہے، اسی طرح قدرت اللہ شہاب کا یا خدا فسادات پر لکھے ہوئے افسانوں میں سے ہے۔ یا خدا فسادات پر لکھے ہوئے افسانوں کا بادشاہ، اس کے اندر وہ بے پناہ حقیقت نگاری ایسی شدید روح ملتی ہے کہ بعض مسلط اندیش لکھنے والے اس پر ارتداد کفر کا فتویٰ صادر کر بیٹھے ہیں۔ اپنی عمر میں محدود چند چیزوں سے قاری انتہائی متاثر ہوا کرتا ہے، ان میں سے ایک یا خدا بھی ہے، لیکن جب ظہیر و بابر اور حسین کے مضامین دیکھے تو مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں میں غلط رہا پر تو نہیں جا پڑا ہوں، جذبات کی رو میں رجت پسندی کا تو شکار نہیں ہو گیا ہوں، لیکن جب میں نے یا خدا کا دیباچہ اور یہ مضامین پڑھے تو یہ محسوس ہوا کہ ان مضامین میں اور دیباچہ کو یا خدا سے کوئی علاقہ نہیں ہے، کیونکہ دیباچہ میں یا خدا کے متعلق کہنے کی بجائے کچھ اور کہا گیا ہے، اور مضامین میں یا خدا سے زیادہ دیباچہ پر بحث کی گئی ہے، اور اصل مصنف سے زیادہ دیباچہ نگار چینی کی گئی ہے، اور کچھ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت اللہ شہاب بیچارے ایک جانب سے اعلی کار ہیں اور دوسری جانب سے چکی کے دو پاٹوں میں گھیوں کے ساتھ ساتھ گھن بن کر پیسے گئے ہیں، اور ان پر کسی اور جذبے کے تحت تیر چلائے گئے ہیں، اور اس بے مثال افسانہ میں فرقہ پرستی کے ناپاک جراثیم تلاش کیے گئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ افسانے کا فریم دے کر پہلی نظر میں ضرور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس تصویر میں چلاک سیاستدان کی طرح ایک ہی رخ پیش کیا گیا ہے، اس کے پیش کرنے والے کے خلوص میں مجھے ذرا برابر بھی شک شبہ نہیں ہے۔ فنکار کے قلم نے صرف ان احساسات کی عکاسی کیا جو ایک مخصوص ماحول میں ایک خاص طبقہ کی نمائندگی کرنے والے کردار سے وابستہ ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں جو فرقہ وارانہ فسادات ہوئے ان میں ظلم و مظلوم کی تمیز اٹھ گئی ہے، ظالم ادھر بھی تھے اور ظالم ادھر بھی تھے، اور جانبین میں سے کسی ایک کی بھی یہ منطق ظلم کے لیے وجہ جواز نہیں ہو سکتی کہ پہلے اقدام کس کی جانب سے ہوا۔ ہر ہر مہادیو اور نعرہ تکبیر کے نعروں اور جے کاروں میں مرنے والے وہ مظلوم تھے جنہیں الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایک ماحول کا مصنف صرف اپنے ماحول کے مظلوموں کی عکاسی صحت نیت کے ساتھ کر دیتا ہے تو اس کے زمانے کب ہو گئے کہ اس کے ماحول کے حدود کے باہر مظلوم ہیں ہی نہیں۔ ترقی پسند نقطۂ نظر تو یہ کہتا ہے کہ ہم اس کی تخلیق کو اس بات کے پیش نظر جانچیں کہ آیا فنکار کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا، یا اپنے ماحول کی عکاسی کرتے ہوئے کسی سچی بات سے چشم پوشی تو نہیں کر رہا، اور اس تصویر کے پیش کرنے میں ہمیں افراد تو تفرید سے تو کام نہیں لے رہا۔ شہاب کے اس افسانے کو پڑھ کر جو لوگ اس میں فرقہ واردیت کے ہڑبڑے دیکھتے ہیں وہ دراصل حقیقت سے آنکھیں چڑھاتے ہیں۔ حقیقت کو پیش کر دینے سے خواہ لوگوں کے رونگٹیں کھڑے ہو جائیں یا حلق کڑوے ہو جائیں، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے، اور اس کی تلخی یا ترشی مسلم عشری بنانا انہیں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یافتہ میں صرف ان لوگوں کو فرقہ پرستی کے کیڑے ملتے ہیں جو یا تو مسلط اندیش ہیں یا پھر جو ان فسادات میں آگ اور خون کی دنیا سے بہت دور بیٹھے ہیں، صرف پریس کی مدد سے اپنی معلومات میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اور رائے قائم کرتے رہتے ہیں، اور اخباری دوربینوں سے مشاہدہ کر کے افسانے لکھتے رہتے ہیں، اور نہایت سستی کی موٹی مسلط اندیشی کے تحت جانبین کے ظالموں اور مظلوموں میں توازن رکھتے ہوئے دونوں قوموں میں صلح کروانے کا فورتھ کلاس قسم کا پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ خیر، ان افسانہ نگاروں کے جذبوں کو متعون نہیں کیا جا سکتا ہے، کم از کم ان کے اندر سطحی مصومیت ضرور ملتی ہے، اور اگر اس کی سے قوم کی حالت سدھر سکتی ہے اور نفرت کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو ایسا ضرور کرنا چاہیے، لیکن ہر فنکار سے یہ امید کرنا کہ وہ اپنے مزاج کو بدل کر اور اپنے اوپر اعتدال و توازن کا خول چڑھا کر اس نیک کام میں ان کا ہاتھ بٹائے گا تو یہ چیز بہت معنی بے معنی ہے۔ یہ ایک ٹھنڈی طبیعت کا سبب تو کر سکتا ہے، لیکن شہاب جیسا شعلہ مزاج اور تندو طبیعت نوجوان فنکار اس پر کیسے قادر ہو سکتا ہے جسے اپنا اس قدر عزیز ہے کہ خود اپنی تلاشی لیتے ہوئے بھی اسے باک نہیں ہے۔ ایسے ادیب سے یہ امید کرنا کہ وہ اپنی قلم بجائے حقیقت کی آگ کے مسلط کی برف میں ڈبو کر لکھنے فضول ہے، کیونکہ اس کے پچھلے افسانے یہی ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے اندر مسہلت کمپرومائز کے عناصر پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ وہ اس مقدس آگ کے دھان کے دبانے سے مجبور ہے جو انسانیت سوز آگ کے شعلوں کو دیکھ کر ایک فنکار کے اندر بھک سے بھڑک اٹھتی ہے۔ اس شعلہ بیانی کے بغیر شہاب زندہ نہیں رہ سکتا۔ یا خدا میں اس کے افسانے یہ آگ اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، یہاں تک کہ لوگ انہیں اس کی وسیع انسانی ہمدردی کے جذبہ کو غلط سمجھ کر اسے فرقہ پرست کہہ دیا ہے۔ لیکن میں پھر سوچتا ہوں اور بار بار میرے ذہن میں ایک بات کھٹکتی ہے کہ وہ شہاب پر یہ تمام عطاب اس لیے نازل ہوا ہے کہ وہ حسن عسکری اور ممتاز چینی نے اس کو سراہا، ورنہ نوعیت وہی تھی کہ جو خواجہ احمد عباس کے سردار جی کی تھی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سردار جی میں تو ایک اساس باقی رہ جاتا ہے، اس میں کوئی بھرپور کردار ملتا ہے اور نہ ایسی فضا جس کے مطابق ہم ماحول کا تجزیہ کر کے چیز پر مطمئن ہو سکیں۔ جو فنکار کہنا چاہتا ہے کہ سردار جی کا آخری حصہ تو اتنا غیر فطری اور بے جان ہے کہ مسہلت اندیشی اور توازن قائم کرنے کا پول نہایت پھس پھس طریقے سے کھل جاتا ہے، اور افسانہ ایک بچکانہ بن کر آپ اپنا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ اس افسانے کی ابتدا میں سکھوں سے جو نفرت کا جذبہ ابھر رہا ہے وہ اس کے خاتمے پر زائل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا خاتمہ بہت کمزور ہے اور بچوں کے بھلانے کا جھنجھنا سا بجتا سنائی دیتا ہے۔ شہاب کے افسانہ کو غور سے پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک زندہ سما ہے، اور اس کی فضا میں این شروع سے آخر تک نیک یکسانیت ملتی چلی جاتی ہے، اور ایک ایسا تجزیہ ہے جس کی روشنی میں نہ صرف آپ کو صحیح پس منظر معلوم ہو جاتا ہے بلکہ اس گھرونے ماحول سے نفرت ہونے لگتی ہے، اور ان نفرت کو ابھارنا اور ہی مصنف کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ شاید ترقی پسند نقاد اس افسانے پر لکھتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ لینن ہے، اگر اپنے ماحول کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے اس ڈھانچے سے نفرت کرو۔ قدرت اللہ شہاب جب بھی جذبہ ابھارتا ہے تو کیا اس کا یہ فعال عین ترقی پسند نہیں ہے؟ فرقہ پرستی کے جراثیم کو ختم کرنے کے لیے صبر کے گورنمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کر صلح کی بات کر چیت کرنا ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ فسادات کی بنیاد صرف مذہب نہیں ہے، اس کی تہہ میں بہت سے عناصر کار فرما ہیں، عناصر دونوں جگہوں پر یکساں ہیں اور انہی سے مل کر یہ بنا ہے۔ اس لیے جب تک ان بنیادی عناصر سے نفرت پیدا نہ کی جائے اس وقت تک اس ماحول کا پردہ چاک ہو سکتا ہے اور اصل جراثیم نہیں مٹ سکتے ہیں۔ یا خدا کے مصنف کا سب سے بڑا فنی کمال یہ ہے کہ اسے پڑھ کر ہند سے من حسیز القوم نفرت کا احساس پیدا نہیں ہوتا، بلکہ خنجر بھونکنے والے سے زیادہ خنجر بھونکنے کے عمل اور بربریت کی جانب ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ دل شاد سے ہمیں اس لیے بڑی ہمدردی نہیں ہوتی کہ وہ ایک مسلمان تھی بلکہ اور ملا علی بخش کی بیٹی تھی، بلکہ شہاب کے خلوص بیان نے اسے اس طرح پیش کیا ہے کہ پڑھتے وقت بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں کہ وہ کون ہے۔ وہ ہمیں صرف ایک معصوم لڑکی دکھائی دیتی ہے جسے چند وحشی اور نوشتے دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ طرح بیان کا جادو ہم پر ان درندوں کے اس طاغوتی پھیل سے ایسا جذبہ نفرت اور مصیبت پر ہم اپنی ہمدردی بیدار کرتا ہے کہ ہم شیطانی عناصر کے خلاف کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ایک فنکارہ سے بڑا کمال ہے کہ اس کا مقصد قاری کے اندر رچ کر رہ جائے، اور جب دلشاد کو حمل کے اثار نظر آتے ہیں تو حالت قابل رحم ہو جاتی ہے اور ہم بلک بلک اٹھتے ہیں، مگر ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ مظالم ایک کلمہ گو سکون پر ٹوٹ رہے ہیں، بلکہ دلشاد کے کردار کا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک رنگتی ہوئی مخلوق جیسا پیش ہوتا ہے جسے عورت کہتے ہیں، اور پھر عورت بے بس و مجبور، عصمت عفت کی دیوی جس کے وطن کا مقصد صندوق خالق مطلق نے اپنی تخلیق کی شاہکار کی امانت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور دلشاد کا بچہ ہمارے سامنے صرف ایک نجائز اولاد ہی کی شکل میں نہیں آتا، بلکہ اس وحشت اور بربریت کی زندہ تشکیل ہے۔ جب انسانیت دشمن بو اللوس انسان نما درندے انسانی تہذیب و تمدن کے تمام سرمایہ کو ملیا میٹ کر کے اپنی حوث کی آگ بجھاتے ہیں، یہ دلشاد اگر گیتا یا سیتا ہوگی تو بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہ امریک سنگھ اور دربار سنگھ اگر شہباز خان اور گلزار خان ہوں گے تو اس عمل میں ماحول کے لحاظ سے ایک ہلکا سا فرق محسوس ہو سکتا ہے، لیکن گیتا اور سیتا کی مظلومیت بھی اسی نوعیت کی ہوگی جیسی دلشاد کی تھی، اور ان کی نجائز اولاد بھی اسی طرح انسانیت کے نام پر طنز و تشنیع کا ایک تیز تیر پھینکتی اور پکار کر کہتی، او میاں ہندوستانی صاحب دیکھو ہم ہیں 20ویں صدی کی آئینی اور اخلاقی دنیا کے روشن اور سفید صفحہ پر، تمہارے ٹپکائے ہوئے کالے دھبے وہ دھبے جن کی مثال ہندوستان سے باہر اس صدی میں باوجود دنیا کی دو عظیم جنگوں کے بھی کہیں اور نہیں ملتی۔ یا خدا کو پڑھ کر اور اس کے ماحول کا تجزیہ کر کے قاری کے اندر ایک وسیع انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد سکھ اور مسلم پر نہیں بلکہ ظالم اور مظلوم پر ہے۔ اس کے کردار اپنے ماحول کے لحاظ سے اپنا عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس ماحول کو خواہ UP میں رکھ لیجئے، چاہے بہار میں، چاہے بنگال، آسام اور سندھ میں، اس کی بنیاد نہیں بدل سکتی۔ البتہ دلشاد اپنا نام بدلتی جائے گی، وہ کہیں گیتا ہوگی، کہیں سیتا، اور کہیں سعیدہ، اور کہیں رقیہ، مگر اس کے ساتھ چند درندے بے دردی سے انسانیت کی بے غور و کفن ننگی لاش کی بوٹیاں نوچتے نظر آئیں گے۔ اب بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے اور افسانہ نگار کی کاوشوں کی کتنی بڑی بے قدری ہے جب آپ اپنی خاص آئینک سے دلشاد کو صرف مسلمان ہی سمجھ لیں، حالانکہ یا خدا کے خلوص بیان اور ترقی پسند تنقید نگاری کا تقاضا یہ تھا کہ دلشاد صرف ایک عورت کی صورت میں نظر آتی ہے، ایک مظلوم و بے بس عورت۔ ان کے دل میں دلشاد سے ہمدردی کرتے وقت خود مسجد اور گردوارے کے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے دل کا چور مصنف کے ساتھ تھوپ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ تصنیف میں کوئی ادبی نشان بھی نہیں اس قسم کا نظر نہیں آتا۔ ایک بات اور قابل افسوس ہے کہ اس افسانے کو شائع کرتے وقت قدرت اللہ شہاب نے ممتاز شری سے دیباچہ لکھوایا، مگر انہوں نے بھی مصنف اور تصنیف دونوں کے ساتھ خلوص کا وہ ثبوت دیا ہے جو شری جیسے ممتاز اور برایا بلند پایا فنکار کے کسی صورت سے بھی شائع شایان نہ ہوتا۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی ناقدانہ قوتیں افسانہ کے حسن و وقبہ پر صرف کرتی بلکہ ترقی پسندوں کے خلاف زور قلم دکھایا۔ حیرت ہے کہ ابھی 2 سال بیشتر جب محترمہ دور افسانہ نگاری کا جائزہ لینے بیٹھی تھی تو کرشن چندر انہی افسانہ نگاری کا دیوتا نظر آتا تھا، اور اس کے ردی افسانے میں بھی وہ باریکیاں دیکھتی تھیں اور ایسی تشریحیں کرتی تھیں کہ بیچارہ افسانہ نگار عین مصنف سوچتا ہے کہ کس کی یہ تصنیف ہے، کا مصادق دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ جاتا ہے، اور پیرا نمی پرند مریداں می پر آند کا مضمون تھا۔ لیکن ترقی پسند تحریک الگ ہوتے ہی انہیں کرشن چندر کے انت آتا میں بھی کیڑے دکھائی دینے لگے، حالانکہ اس سے بیشتر پہلوؤں سے وہ اس پر قصیدہ خوانی کر چکی تھی، مگر اب نامعلوم ادب میں کایا پلٹ گئی ہوگی یا وہ خود کایا کلپ ہو گئیں۔ ترقی پسند فنکاروں کی تمام کوششیں سرے سے محمل اور بے جان نظر آنے لگیں، ان کے ہزار کے لیے وہ کی تلاش میں اس درجہ سرگم ہو گئی کہ مناسب اور غیر مناسب کی تمیز بھی کھو بیٹھی۔ شری جیسی صاحب فکر سے ہمیں امید اس چیز کی تھی کہ وہ اپنے اعلیٰ اور عرفہ استعداد کے مطابق سنجیدگی کے ساتھ یا خدا کا جائزہ لیں گی، اپنے تجر علمی کے شیان شان تنقید کریں گی، شیر شاہ کی بڑی یا سلیم شاہ کی بڑی کا مقابلہ تو یوں بھی تنقید میں مستحسن چیز نہیں ہے، اور دیباچوں اور تبصروں کو ابدی پالی بنانا کوئی ادبی خدمت نہیں ہے۔ خیر، ہر شخص کو اپنے اندر فعل کا اختیار ہے، انہیں اس کی قطن آزادی ہے کہ وہ اپنی پچھلی 6 سالہ ادبی خدمات کا گلا گھونٹ کر ایم اسلم اور رام پوری کو بیدی اور کرشن چندر پر فضیلت دیں، مگر قدرت اللہ شاہ کو اس اکھاڑے میں اتار کر بیدی اور رام چندر سے بڑھانا اصولی طور پر غلط ہے۔ انہوں نے قدرت اللہ شاہ کو عقیدت کے ہار پناہ کر اور یا خدا مطلب سادی دیگر است قسم کا دباچہ لکھ کر شہاب کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ندان دوستواری دشمنی کا ثبوت دیا ہے، اور ذاتی اغراض کی بنا پر ایک عظیم فنکار کو اعلیٰ کار بنایا ہے۔ آپ کی غرض پوری ہو نہ ہو، مگر فنکار کا مطلب تو پورا ہو جائے گا۔ اس بنا پر میں ان تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ جو ادب کا خلوص کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں وہ ان باتوں کا جائزہ لیں۔ ترقی پسند ناقدین سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ وہ یا خدا یا خدا ایسی اور چیزوں کا تبصرہ دیباچیوں کے سرٹیفکیٹ دیکھے بغیر بھی پڑھا کریں، اور انہی قدرت اللہ شہاب کا یہ شہ پارہ اور ممتاز شری اور حسن عسکری کے دیباچوں اور تبصرہ سے لیبل ہٹا کر پڑھنے چاہیے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ قدرت اللہ شہاب کم از کم یا خدا کی انہی کا ہم نوا ہے، اور اس کا مقام انہی کی صف میں ہے، اور ممتاز شری انہی سے ٹکرانا چاہتی ہے، اور اسے چندر اور بیدی کی قطار سے ایم اسلم اور کیسی رام پوری کی صاف میں گھسیٹ رہی ہے۔ یہاں پر مجھے ان ترقی پسند ناقدین سے شکایت ہے جنہوں نے یا خدا پر صرف اس لیے کہ اس پر ممتاز شری کا دباچہ تھا اس کی سب خوبیوں پر پانی پھیر دیا، اور جذبائیت اور ہٹ دھرمی میں جو فیصلے صادر کیا وہ نہ صرف علمی اور ادبی بدنیتی ہے بلکہ ترقی پسند اصولوں کے سخت منافی ہے۔ یہ لوگ اس سے بیشتر فسادات نمبر میں یا خدا دیکھ چکے ہوں گے اور ممکن ہے کہ پسند بھی کر چکے ہوں، مگر ان بیچاروں کو اس پر تنقید کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت محسوس ہوئی جب اس میں ممتاز شری کا مقدمہ شامل ہوا، اور اس پر پرائی بدشکونی کے پیچھے ناک کاٹنا کہتے ہیں۔ آخر میں پھر عرض کروں گا کہ اس میں شک نہیں ہے کہ یا خدا کا دباچہ ایک قسم کی سازش کا پہلو لیے ہوئے ہے، مگر اس کی بنا پر اصل شہ پارہ کی عظمت سے منکر ہونا، اور نہ صرف منکر ہونا بلکہ اس کی خوبیوں کو برائیوں کا نام دینا خود اس ادبی بے دیانتی کا ارتکاب سے کام نہیں ہے جس سے دباچہ کی تیاری میں کام لیا گیا ہو۔ اور مجھے رجت پسند دیباچہ نگار کی صف میں ان ترقی پسند تبصرہ نگاروں کو بھی کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ ارے صاحب، ترقی پسندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ دیباچہ نگار کی سازش کو بے نقاب کیا جاتا، اور یا خدا کے مصنف کے متعلق یہ بتایا جاتا کہ کم از کم یا خدا تک تو ہماری انجمن کے اصولوں کا سچا ترجمان ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اسے اب ایک خاص مقصد کے لیے ایکسپلوائٹ کیا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ دیباچہ نگار اور تبصرہ نگار اپنے اپنے رویے پر غور کریں، خصوصاً تبصرہ نگار حضرات جو انجمن ترقی پسند مصنفین کے افراد ہیں۔ ذرا سوچیں، سپورٹنگ سپیرٹ سے کام لیں، اور یا خدا کو انصاف کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اپنے تبصروں کو اور ممتاز شری اور عسکری کے اظہار خیال کرنے کے قصور یا خدا سے معاف کر کے دوبارہ تبصرہ لکھیں۔ یوں تو تنقید میرا میدان نہیں ہے، اور اس میدان میں راکم الحروف نوارد سے زیادہ نہیں، اس لیے قدرت اللہ شہاب جیسے عظیم فنکار اور یا خدا جیسے بے مثال شاہ پاروں کے شایان شان نہ لکھوں گا، اور قرار واقع تنقید نہ کرنے کا عین حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، لیکن اگر میری اس تحریر پر مصنف دیباچہ نگار اور تبصرہ نگار حضرات میں سے کوئی غور کریں گے تو میں اسے اپنی سعادت خیال کروں گا، اور اردو ادب کے لیے نیک فعال ابو الفضل صدیقی کا یہ مضمون قدرت اللہ شہاب کی تصنیف یا خدا پر پہلا تنقیدی مقالہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طویل افسانے پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اور ملک کے کئی ممتاز نقاد اپنے تنقیدی اصولوں کی روشنی میں اس کا جائزہ لے چکے ہیں، مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ اب تک جتنی تنقیدیں ہماری نظر سے گزری ہیں ان میں سے تصنیف پر تنقید کرنے کے بجائے زمینی مبحث کو زیادہ نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ یہ کہنا کچھ غلط نہیں ہے کہ تنقیدی مقالے کے لیے جس غور و فکر اور سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے اس کا مظاہرہ ابھی تک یا خدا کے غلباً کسی نقاد نے نہیں کیا۔ بعض تنقیدیں پڑھ کر تو قاری اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ محترم نقاد یا خدا پر نہیں یا خدا کے دیباچے اور دیباچہ نگار کے تنقیدی رجوعات پر تنقید کر رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ کسی کتاب کے دیباچے پر بحث کرنا کوئی معیوب بات نہیں، مگر اصل کتاب کا متن ظاہر نظر انداز کر کے سب کچھ دیباچے کو سمجھ لینا یا دیباچہ پڑھ کر ایک خاص رائے قائم کرنے کے بعد اس رائے کی روشنی میں تصنیف کے محاسن ایوب کو پرکھنا اور ایک باشعور ادیب نقاد کے لیے کسی طرح بھی جائز نہیں، اور ایک ذمہ دار نقاد کے شایان نہیں کہ وہ دیباچے سے اس درجہ متاثر ہو جائے کہ تصنیف پر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر ہی نہ کر سکے۔ صدیقی صاحب نے اپنے اس مقالے میں تنقید کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں انہوں نے یاخدا کے مصنف قدرت اللہ شہاب کی ادیبانہ عظمت پر اظہار خیال کیا ہے، دوسرا حصہ یاخدا کی ہرون سے متعلق ہے، تیسرے حصے میں انہوں نے کتاب کے دیباچے کا ذکر چھیڑ دیا اور نقادوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نیا کی مدیرہ کے مضمون سے متاثر ہوئے بغیر کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ وہ صحیح معنی میں اس کی خوبیوں کے قائل ہو سکیں۔ صاحب مقالہ نے جو فرض اپنے ذمہ ڈالا تھا وہ صرف یہ تھا کہ یاخدا کا جائزہ لیں اور تمام تفصیلات کے اس کتاب کی عظمت واضح کریں گے، مگر اپنے مضمون میں جس چیز پر انہیں بحث کرنا تھی اس کا ذکر تو نہایت محدود رہ گیا، مگر دوسری باتیں پھیلتی گئیں اور وہ بھی جذباتی انداز میں۔ مقالہ نگاروں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ نقاد اور دوسرے لوگ یا خدا کے دیباچے کا کوئی اثر قبول نہ کریں، کتاب پڑھ کر اس کی خوبیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، مگر خود انہوں نے دیباچے اور اس کے سلسلے میں دوسری باتوں کا کئی طویل پیراگرافوں میں پھیلا دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی دیباچے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے ہیں، انہیں اپیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک نقاد اس طرح جذبائیت سے ملغوب نہیں ہو جاتا۔ سچی بات یہ ہے کہ یا خدا پر صحیح تنقید ابھی تک نہیں ہوئی، غیر متعلقہ امور اسی طرح الجھ الجھ کر رہ گئے ہیں، کتاب کی اصل سپیرٹ ان کے سامنے رہ ہی نہیں سکی۔ ایڈیٹر باشکریہ ادب لطیف، لاہور، اگست 1950۔ صفحہ نمبر 231۔ کچھ یا خدا کے بارے میں نظر خوش گزرے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، شاید 1959 کی۔ تب میں 5ویں جماعت کا طالب علم تھا کہ جب والد صاحب ایک چھوٹی سی کتاب لائے اور میں نے دیکھا کہ اسے پڑھتے ہی انہوں نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد موقع ملتے ہی میں نے وہ کتاب ان کی الماری سے اڑائی اور پڑھنا شروع کر دی۔ چھوٹی سی کتاب تھی، گھنٹہ بار میں ختم ہوگی، مگر اسے پڑھ کر مجھے رونا نہیں آیا۔ 4 سال قبل میں نے یہ کتاب دوبارہ پڑھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب ایک دم جیسے بجلی چمکتی ہے مجھ پر انکشاف ہوا کہ یہ کتاب اس وقت رلاتی ہے جب آپ کا شعوری طور پر بالغ ہو چکا ہو۔ اس کتاب کا نام یا خدا تھا اور اس کے مصنف تھے قدرت اللہ شہاب۔ قدرت اللہ شہاب جو ایک زمانے میں انڈین سول سروس کے ستون تھے، پھر CSP کے کافی بلند پایا ستون رہے، آج کل ممتاز مفتی کی میت میں تصوف کے ایک پورے سلسلہ شہابیہ کے بانی مبانی بنے ہوئے ہیں، اور نستعلیق کتابی چہرے پر نئی مشترہ سی داڑھی بھی بڑھا لی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صوفیوں کی متعول عادت کے برعکس اب وہ مزید نرم دل، مزید آہستہ گو ہو گئے ہیں۔ آج کل انہیں دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر بے اختیار صاحب کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ فروتنی سست دلیل، رسید گان کمال کے چون سوار، بے منزل رسید پیادہ شعود۔ ان میں اتنی عاجزی اور انکسار ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ شخص ابھی بہت زبردست مارکے کیا سرکاری افسر بھی رہا ہوگا۔ نرم گفتگو، گرم دم جستجو، زرم میں تو ہم نے دیکھا نہیں مگر بزم میں وہ پاک دل پاک باز ہی محسوس ہوئے۔ وہ ساری عمر اپنے متعلقین اور وابستگان کو حیران ہی کرتے رہے، تب بھی جب صبر پاکستان کے سیکٹری تھے، تب بھی جب اطلاعات کے سیکٹری تھے، اور تب بھی جب نوکری چھوڑ کر یونیسکو میں جا بیٹھے اور ایک روز پتہ چلا کہ خفیہ طور پر وہ اسرائیل کا چکر بھی لگا آئے ہیں۔ تب ان کے ایک محروم دوست ابن انشا نے جو کالم لکھا تھا ان کی ایک شعر تھا، قدرت اللہ شہاب کی باتیں ایسے ہیں جیسے خواب کی باتیں ہیں، باتیں وہ اب بھی خواب و خیال ہی کی سی کرتے ہیں، یقین نہیں آتا کہ مثنوی کے مصرعہ جیسی دھان پان میں ایسی قیامت کی شخصیت چھپی ہوئی ہیں۔ ان کی قدامت مختصر مگر داستان طویل ہے، اس میں طوفانوں کی بھی ہے اور جذبوں کی زورش بھی۔ غیر زمانے غیر دنوں سے ہم نے کبھی کچھ نہیں سیکھا، یہ داستان بھی بلا سے کوئی اثر مرتب نہ کرے گی، مگر لیجئے کہ اس سے کتنی عبرتیں، کتنی قیامتیں پناہ ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کی کہانی خود انہی کی زبانی، من انچا شرط بلاغ است باتوں می گویم، تو خوا از سخنم پندگیر و خوا ملال۔ اظہر سہیل بشکریہ نوائے وقت، لاہور، راولپنڈی، ملتان اور کراچی میگزین سیکشن، 29 مارچ تا 4 اپریل 1985۔ صفحہ نمبر 233 آزاد کشمیر۔ ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ بڑی پرانی ہے، اس کے 4000 سال کے قصص و روایات کا کچھ حصہ راج ترگنی کی کلاسیکل سنسکرت میں درج ہے۔ اس کے برعکس تاریخ آزادی جموں کشمیر کی داستان اگرچہ ظاہری طور پر 1925 سے شروع ہوتی ہے مگر تاحال ادھوری ہے۔ اس کے باوجود تاریخ آزادی کشمیر کی 60 سالہ داستان کئی لحاظ سے راج ترگنی کے ہزاروں سال پر بھاری ہے۔ جدوجہد آزادی کی ایک تحریک کے لیے ایک ایک پہلو پر ایک مستند اور مکمل راج ترگنی تصنیف ہو سکتی ہے۔ اتنا بڑا کام سر انجام دینا میرے بس کا روگ نہیں، اس کے لیے اس بات میں میں اس ڈرامے کی چند چیدہ جھلکیاں ہی پیش کر سکوں گا۔ 16 مارچ 1846 کے روز نامہ عہد نامہ امرتسر کے ذریعے انگریزوں نے ریاست جموں کشمیر ایک ڈوگرا مسمی گلاب سنگھ کے ہاتھوں 75 لاکھ نانک شاہی روپیہ کے عوض فروخت کر دی۔ ریاست کا رقبہ 84,471 مربع میل تھا۔ اس نر پر یہ سرزمین رشک فردوس برین تقریباً 155 روپے فی مربع میل یا موجودہ زمانے کے ایک پیسے میں تقریباً 270 مربع گز پر اٹھی۔ اس وقت کی آبادی کے حساب سے انسانوں کی قیمت تقریباً 7 یا 7.25 روپے فی کس پڑی۔ گلاب سنگھ کا جان شیر رمبیر سنگھ بھی اپنے باپ کی طرح قطعی ان پڑھ اور جاہل تھا۔ البتہ اس نے اپنے ولی عہد پرتاب سنگھ کی تعلیم و تربیت کے لیے کچھ اتالیق ضرور مقرر کیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں ایک مسلمان اتالیق کی بہت جلد چھٹی ہوگی۔ پرتاب سنگھ بڑھائی میں بے حد غبی اور کند ذہن تھا۔ کسی بات پر ناراض ہو کر اس کے مسلمان استاد نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ ابھی لونڈے محنت سے پڑھا کر ورنہ باپ کی طرح جاہل کا جاہل رہ جائے گا۔ یہ بات مہاراجہ رنبیر سنگھ تک پہنچی تو وہ بہت بگڑا اور اس نے اپنے بیٹے کے اتالیق کو ملازمت سے برخاست کر دیا۔ مہاراجہ پرتاب سنگھ انتہائی کایا اور دیوانہ بکار خویش ہوشیار قسم کا انسان تھا۔ اسے افیم کھانے کی لت تھی جس کی وجہ سے وہ دن بھر خمار علوز غنودگی کی کیفیت میں مبتلا رہتا تھا۔ اس صورتحال کو ڈھال بنا کر وہ اپنی ذات پر ایک مصنوعی مخبوط الحواسی بے بناوٹی اور کسی قدر اہم کانہ حد تک سادگی کا لبادہ اوڑھے رکھتا تھا، لیکن اس کاری کے پیچھے وہ انتہائی چلاک ہوشیار اور دور رس سمجھ بوجھ کا مالک تھا۔ انگریزوں کے ساتھ وہ اپنے تعلقات استوار رکھتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ سادگی اور درویشی کا ڈھونک رچا کر ان کے خلاف ظلم و استباد کے قوانین کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا رہتا تھا، اور اپنی حکمت عملی سے ڈوگرا خاندانوں کو ریاست میں سیاہ و سفید کرنے میں کمال ہوشیاری سے کام لیتا تھا۔ میں نے نہایت کم عمری میں اب صرف ایک بار مہاراجہ پرتاپ سنگھ کو بچشمے خود دیکھا تھا۔ انگریزی ریزیڈنٹ کرکٹ 11 کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے مہاراجہ نے اپنے افسروں کی ایک ٹیم کھڑی کر رکھی تھی۔ میرے دادا مہاراجہ کی ٹیم میں شامل تھے۔ مہاراجہ بذات خود اس ٹیم کا کپتان تھا، لیکن جب وہ کھیلنے کے لیے میدان میں اترا تو اس کا حلیہ بھروپیوں جیسا تھا۔ اس کے سر پر ایک سفید ٹوکرا نما ڈھیلی ڈھالی ٹوپی تھی جس کی پیشانی پر سامنے کی طرف سے بائیں کی طرف ہیرے جواہرات سے جگما کرتی ہوئی چھوٹی چھوٹی کلگیاں تھیں۔ گلے میں رنگ برنگے موتیوں کے بہت سے ہار تھے۔ گھٹنوں تک لمبا نیلے رنگ کا انگلش کرکٹ کوٹ تھا۔ نیچے سفید پتلون اور سفید بوٹ تھے۔ حیت قضائی کا ایک گول مٹور اور ٹھگنا سا شخص جب بیٹ گھماتا تھا وہ وکٹ کے سامنے آ کر اس سادہ ہو گیا تو ایسے نظر آتا تھا میکی ماؤس کا رنگین کارٹون کسی کتاب کے صفحے سے بھاگ کر امر سنگھ کلب سری نگر کے سبزہ زار میں اکھڑا ہوا ہے۔ ریزیڈنٹ کی ٹیم کا بالر مہاراجہ کی جانب گیند اس قدر آہستگی سے لٹکاتا تھا کہ جیسے 2 سال کے بچے کی طرف پیار سے پچکار کر لڈو پھینکا جاتا ہے۔ اس پر بھی مہاراجہ بار بار وکٹ سے آؤٹ ہو جاتا رہتا تھا، لیکن امپائر بلند آواز سے 9 بار کا اعلان کر کے شاہی سکور میں 1 رن کا اضافہ کر دیتا تھا۔ اگرچہ ریاست میں سرکاری طور پر بجٹ بنانے کا دستور رائج ہو چکا تھا، لیکن مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے اخراجات کی تفصیل بسیگا راز رکھی جاتی تھی۔ راج محل کے اخراجات کی ایک مد ٹٹی پین کھلاتی تھی۔ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد مہاراجہ بہادر کو طہارت کرانے پر 3 ملازم مامور تھے۔ 2 ملازم 26 کی ململ ایک پورے تھان کو کھول کر اس کے دونوں سیرے تھام کر ایک برآمدے میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ درمیان میں ایک خاص بناوٹ کی چوکی کا سہارا لے کر مہاراجہ صاحب ململ کی تھان پر مناسب آسن جما کر جھک جاتے تھے۔ تیسرا ملازم چاندی کی گڑوی سے صحیح مقام پر پانی ڈیلتا تھا، اور دوسرے دونوں ملازم آرا کشوں کی طرح مخمل تھان آگے پیچھے کھینچ کر مہاراجہ کی صفائی کر دیتے تھے۔ اس عمل کے بعد یہ پورا تھان ان تینوں ملازموں کو دان کر دیا جاتا تھا۔ 26 کی ململ اس زمانے میں نہایت اعلیٰ اور مہنگے قسم کے کپڑے سے میں شمار ہوتی تھی۔ مشہور تھا کہ مہاراجہ کا ڈیوڑی وزیر منسٹر ان ویٹنگ کبھی کبھی اپنے آقا کو دودھ میں کچھ مقدار جمال گھوٹا کی ملاد دیا کرتا تھا، جس وجہ سے اس سے بار بار
بیت الخلاء جانے کی حاجت پیش آتی تھی۔ 26 کی ململ کا ایک تھان حسب دستور تینوں برادریوں میں تقسیم ہو جاتا تھا، لیکن اس کے علاوہ باقی سب تھان ڈیوٹی وزیر کے حصے میں آتے تھے۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ بے لوت تھا، اپنی جان نشینی کے لیے اس نے اپنی برادری کا ایک لڑکا منتخب کر کے متبنا بنا رکھا تھا، لیکن ہری سنگھ کے باپ راجہ امر سنگھ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو ریاست کا وراثت بنانا چاہتا تھا۔ اپنی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے اس نے ریاست کے طول و عرض میں سازشوں کا جال بچھا دیا۔ اس ساز باز میں راجہ امر سنگھ کو حکیم نور دین سے بڑی مدد ملی۔ حکیم نور دین مہاراجہ رنبیر سنگھ کے زمانے سے ریاست کا شاہی طبیب تھا۔ اس کے علاوہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دست راست بھی تھا۔ راجہ امر سنگھ کا بیٹا ہری سنگھ انتہائی بدر کردار، بد اخلاق، آوارہ گرد، لچا، لفنگا اور بدماش قسم شخص تھا۔ اس کی جنسی بے روائیوں اور بدکماشیوں کے بہت سے قصے زباد زد خاص و عام تھے۔ مسٹر ایکس کے پردے میں ایک انگریز وزارت کے ہاتھوں خوب بلیک میل ہو کر وہ کافی ذلت، بدنامی اور مالی نقصان اٹھا چکا تھا۔ اس کے باوجود عزیز حکمرانوں نے پرتاپ سنگھ کے منتخب متمنا کے بجائے رسوائے زمانہ ہری سنگھ کو ہی ریاست کی گدی پر بٹھایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس فیصلے میں طرح طرح کی مالی، سیاسی اور جنسی رشوت کا بھی بہت کچھ عمل دخل تھا۔ مہاراجہ ہری سنگھ 1925 میں گدی نشین ہو کر اپنے لہو لہب اور عیش و نشاط کی بدمستیوں میں ایسا غرق ہوا کہ ریاست کے چھوٹے بڑے ڈوگرا ہندو ملازمین کو اپنی من مانیاں کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی۔ مسلمانوں کی آبادی ایک صدی سے زیادہ سکھوں اور ڈوگروں کی غلامی میں ہر طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ اب ان کے مصاحب میں کئی گنا مزید اضافہ ہو گیا۔ جب لیکن اسی زمانے میں مسلمانوں کی نئی نسل میں اچانک رد عمل کے ہجان نے اٹھانا شروع کر دیا۔ 1929 میں سری نگر میں شیخ عبداللہ نے ریڈنگ روم پارٹی کے نام سے ایک تنظیم قائم کی۔ زمانے میں جموں میں بھی چودھری غلام عباس نے اے آر ساگر اور چند دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر ینگ مسلمز ایسوسی ایشنز کی بنیاد ڈالی۔ ان دونوں تنظیموں کا ہر سماجی لیکن باطن سیاسی تھا۔ انہوں نے ریاست کے مسلمان نوجوانوں کے پلیٹ فارم پر مل بیٹھنے، اپنے ماحول کا جائزہ لینے اور معاشرے کی ناہمواریوں اور ناانصافیوں پر صدائے احتجاج بلند کرنے کا آہنگ سکھایا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کا زیادہ وقت کلکتہ، بمبئی، لندن اور پیرس کے عشرت خانوں میں گزرتا۔ میدان صاف پا کر ریاست کے ہندو کا چہرہ دستیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ وہ مسلمان رایا کے مال و دولت اور عزت نموز کے علاوہ ان کے دین اور ایمان پر بھی ہاتھ ڈالنے لگے۔ 1931 میں پہلے ریاستی میں ایک مسجد شہید کر دی گئی، پھر کوٹلی میں مسلمانوں کے ایک جمعہ غفیر کو زبردستی جمعہ کی نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ اس کے علاوہ جموں میں ایک ہندو کانسٹیبل نے جان بوجھ کر قرآن حکیم کی سخت بے حرمتی کی۔ ان واقعات نے ریاست بھر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی آگ بھڑکا دی۔ جگہ جگہ احتجاجی جلسے اور جلوس شروع ہو گئے۔ خاص طور پر سری نگر میں عبد القدیر نامی شعلہ بیان مقرر نے بڑے بڑے جلسوں میں تقریریں کر کے مہاراجہ کی حکومت کی دھرچیاں اڑا دیں۔ اسے گرفتار کر کے جیل میں مقدمہ چلایا گیا۔ 13 جولائی 1931 کو مسلمانوں کے ایک جمع غفیر نے جیل کا محاصرہ کر کے انہیں عبد القدیر کے زیر سماعت مقدمے کی کارروائی سننے کی اجازت دی جائے۔ اجازت دینے سے انکار کرنے کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے گولی چلا دی، جس میں 27 افراد ہلاک اور بے شمار زخمی ہوئے۔ شیخ عبداللہ چودھری غلام عباس گرفتار کر لیے گئے۔ 3 روز بعد پھر سری نگر میں فائرنگ ہوئی، جس میں دوبارہ مسلمانوں کا خون، آزادی کے نام پر کشمیر کے سرزمین پر خون کی یہ قربانی آج تک دستور جاری ہے۔ 13 جولائی کو ہر سال کشمیر کی یاد میں پابندی سے منائی جاتی۔ سری نگر میں 13 جولائی کی وحشیانہ فائرنگ سے سارے برصغیر کے مسلمانوں میں بھی رنج و اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ سب سے پہلے لاہور میں خان بہادر رحیم بخش سیشن جج کی ملتان روڈ والی کوٹھی پر مشورہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا اجتماع ہوا۔ جموں کی ینگ مینس مسلم ایسوسی ایشن کی نمائندگی کے لیے اے آر ساگر بھی اس میں شامل تھے۔ اس میں طے پایا کہ ہندوستان بھر کے سربراہ آدھا مسلمان کو اکٹھا کر کے اس بارے میں کوئی متفقہ فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ 5 جولائی 1931 کو شملہ میں فروز ویانا دو منزلہ کوٹھی میں ایک میٹنگ کے نتیجے میں آل انڈیا کشمیر کمیٹی قائم کی گئی۔ اس کمیٹی میں جو حضرات ہوئے ان میں علامہ اقبال، نواب سر ذوالفقار علی، خواجہ حسن نظامی، نواب کنج پورہ، نواب باغپت، سید خان بہادر، شیخ رحیم بخش، عبد الرحیم درد، سید حبیب، اسماعیل غزنوی، صاحبزادہ عبد اللطیف اور اے آر نام سر فہرست تھے۔ چند دوسرے حضرات کے علاوہ وادی کشمیر کی ایک نمائندہ غلبن میرک شاہ بھی اس میں شریک تھے۔ بدقسمتی سے صدارت مرزا بشیر الدین محمود نے کر ڈالی اور آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے صدر بھی وہی بن گئے۔ قادیانیوں کی ایک سوچی سمجھی چال ثابت ہوئی۔ اس کمیٹی کے قائم ہوتے ہی مرزا بشیر الدین محمود نے ہری کو یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ ان کی صدارت میں اس کمیٹی کو قائم کر کے ہندوستان بھر کے سرکردہ مسلمان اس کے والد مرزا غلام احمد قادیانی کے مسلک پر مہر تصدیق ثابت کر دیا۔ اس شر انگیز پروپوگنڈا کے بعد قادیانیوں نے انتہائی عجلت کے ساتھ اپنے مبلغین کو جموں کشمیر کے طول و عرض میں پھیلانا شروع کر دیا۔ ریاست کے سادہ لاہور عوام کو ورگلا کر انہیں اپنے خود ساختہ نبی کا حلقہ بگوش بنانا شروع کر دیں۔ یہ مہم ناکام رہی۔ کئی دوسرے مقامات کے علاوہ خاص طور پر شوپیاں میں مسلمانوں کے ایک خاص ہی تعداد قادیانی بن کے شہر میں بھی مسلمانوں کی اکثریت نے قادیانی مذہب اختیار کر لیا۔ یہ خبر سنتے ہی رئیس الاحرار مولانا شاہ بخاری پونج شہر پہنچے اور اپنی خطیبانہ آتش بیانی سے قادیانیت کے ڈھول کا ایسا پول کھولا کہ شہر کی جو آبادی قادیانی بن چکی تھی وہ تقریباً ساری کی ساری تائب ہو کر اس سر نو مشرف با اسلام ہو گئے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کمیٹی کی صدارت کی آڑ میں مرزا بشر الدین محمود کی یہ چالبازیاں اور حرکات دیکھ کر علامہ اقبال نے شملہ والی کشمیر کمیٹی سے اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کشمیر کے متعلق اپنی اس تحریک کی اطاعت اور سرپرستی فرمانا شروع کر دی جو مجلس احرار نے بطور خود نہایت جوش و خروش سے شروع کر رکھی تھی۔ 14 اگست 1931 کو جموں کشمیر میں پہلی بار کشمیر ڈے منایا گیا۔ اے آر ساگر اور ان کے دیگر رفقائے کار نے یہ پروگرام بنایا کہ ریزیڈنسی روڈ پر انجمن اسلامیہ کے ہاتھے سے مسلمانوں کا ایک جلوس مرتب کر کے شہر بھر میں گھمایا جائے گا۔ ریاستی حکومت تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے ڈوگرا فوج کو پہلے ہی اس سے وہاں پر بھیج دیا تاکہ یہ جلوس نکلنے نہ پائے۔ جلوس کے منتظمین نے خفیہ پیغام آسانی سے کام لے کر انجمن اسلامیہ کے ہاتھے کی بجائے جامعہ مسجد میں مسلمانوں کا جمع غفیر اکٹھا کر لیا۔ ڈوگرا حکومت نے صورتحال بھانپ کر ایک مسلمان مجسٹریٹ کو مسجد کے اندر تعینات کر دیا کہ مزید مسلمان مسجد میں داخل نہ ہونے پائیں۔ اے آر ساگر جب مسجد میں جانے لگے تو مجسٹریٹ نے روک کر پوچھا کہ تم اس مسجد میں کیا کرنے جا رہے ہو؟ ساگر نے جواب دیا کہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں۔ صبح کے 8 یا 8:30 بجے کا وقت تھا۔ مجسٹریٹ نے پوچھا یہ کون سی نماز کا وقت ہے؟ ساگر نے حاضر جوابی سے کام لے کر کہا میں نماز اشراق پڑھنے جا رہا ہوں۔ مسجد میں داخل ہو کر ساگر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے جمع شدہ مسلمانوں کا جلوس مرتب کیا اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا جلوس مسجد سے برآمد ہوا۔ اس وقت تک نیزوں سے مسلح ڈوگرا فوج کا ایک دستہ بھی میجر محمد خان کی کمان میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ مسلمان میجر نے ڈوگرا فوجیوں کو حکم دیا کہ جلوس منتشر کرنے کی خاطر اپنے نیزے سے کسی شخص کو زخمی نہ کریں بلکہ ڈرا دھمکا کر جلوس روک دیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے میجر خان نے یہ حکم تسرین اپنی ذمہ داری پر دیا تھا، لیکن کسی طرح ڈوگرا فوجیوں کو یہ تاثر بھی دے دیا کہ حکومت کی یہی منشا ہے۔ اس واقعے کے بعد جب ستام بالا اور مہاراجا تک یہ خبر پہنچی تو مسلمانوں کے ساتھ اس ہمدردانہ رویے کی پاداش میں میجر محمد خان کو فوری طور پر فوج سے نکال دیا گیا۔ زندگی کے آخری 8-10 برس انہوں نے پاکستان میں انتہائی گمنانی اور مفلسی کی حالت میں گزارے۔ کچھ عرصہ انہوں نے جہلم میں لکڑی کے ٹھیکیداروں کے گوداموں کی چوکیداری کر کے گزر اوقات کی۔ یہ بات انتہائی شرمناک ہے کہ حکومت پاکستان یا آزاد کشمیر جموں کشمیر کی حکومت میں سے کسی کو یہ خیال تک نہ آیا کہ میجر محمد خان جیسے مرد مجاہد کی قربانی اور خدمت میں ہماری اطاعت کی مستحق ہے۔ یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ 14 اگست 1931 کو پہلی بار کشمیر ڈے منایا گیا۔ عین 16 برس بعد 1947